کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، آقا کا غدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا غدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، جس وقت نکیرے میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله کے گزری ہوئی رات میں ہم لوگوں نے حضور محدث کبیر سے نہایت ہی پرمغز معلوماتی اور ایمان کی حفاظت کرنے والی، ایمان کی حفاظت سکھلانے والی تقریر سے مستفیض ہوئے. آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم حضرت کے کلمات طیبات سے مستفیض ہوں گے، اور آج چونکہ اس سفر کی آخری تقریر ہے لہذا ہر جملے کو نہایت ہی غور سے سننا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ایسی ہی عالموں کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کل آپ نے ایک حدیث پاک کا مختصر سا حصہ مجھ سے سماعت فرمایا تھا، سنا تھا کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، جامع دمشق میں احادیث رسول کا درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا، یہ کیا یہ کیا، تشہیر کرتے تھے حدیثوں کی. اس سلسلے میں ایک صحابی مدینہ منورہ سے حدیث سننے کے لیے وہاں پہنچے، حالانکہ مدینہ منورہ میں ایک دو نہیں سینکڑوں صحابہ کرام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے تھے، لیکن جس حدیث کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث حضرت ابو دردا بیان فرماتے ہیں، تو اس کو سننے کے لیے انہی کی زبان سے وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، ہم لوگ بھی قرآن و حدیث کی بات بتلاتے ہیں، لیکن جو متبحر علماء کرام ہیں، جو علم کا سمندر ہیں، جو علم کی تحقیق اور تدقیق میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں، جب ان کی زبان سے ہم انہی کلمات کو سنتے ہیں، انہی باتوں کو سنتے ہیں، تو اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی عظمت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ العالم، عالم کی شان یہ ہے، عالم کی عظمت یہ ہے، ان یستغفر لهم من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان میں جس قدر، آسمانوں میں جس قدر جاندار چیزیں ہیں، ہر چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، آسمان کی تمام جاندار چیزیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور زمین پر جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ شان ہے عالموں کی، اور صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ زمین کے علاوہ سمندر کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو تیرتی ہوتی ہیں، اس کا تیرنا بھی علماء کرام ہی کے وجود کی وجہ سے ہے، لہذا وہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں، مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، معافی کی درخواست خداوند کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، یا اللہ ان کے درجے کو بڑھا، ان کے مقام کو بڑھا، ان کی مغفرت فرما، یہ دعائیں کرتی رہتی ہیں مچھلیاں۔ پھر حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اسی سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالموں کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے جیسے کہ چودہویں رات کے چاند کی روشنی تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ کتنی تیز روشنی ہوتی ہے چودہویں رات کے چاند کی، کل آپ دیکھ لیجئے گا جا کر کے، کل چودہویں رات کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب اس کی روشنی پھیلتی ہے تو اس کے قرب و جوار میں کسی بھی ستارے کا وجود نظر نہیں آتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال چودہویں رات کے چاند سے دی ہے، چاند سے۔ چاند سے کیوں دی؟ اس لیے کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور اپنی روشنی دنیا والوں کو دیتا ہے۔ عالموں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے خزانے سے علم حاصل فرماتے ہیں، ان کے دریا سے علم لیتے ہیں، اور ان کی امت پر اس علم کو نچھاور کرتے ہیں، ان کی امت پر اس علم کو پھیلاتے ہیں۔ یہی حال چاند کا بھی ہے کہ وہ کسی سے لیتا ہے اور کسی کو دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی جو ذات ہے، علماء محمدی کی جو ذات ہے، یہ اولیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور وہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، مال نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں، اور اگر مال بھی چھوڑیں تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا علم وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ اپنے نبی سے فیض حاصل کرتے ہیں اور نبی کی امت پر اس فیض کو عام کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر معدود چند ہی علماء کرام ایسے ہیں جن کو ہم حضرت کی صف میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا جو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے صرف ابھی کے لیے نہیں بلکہ صدیاں گزر جائیں گی اور ان کے نام اعمال میں اس علم و فضل کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. کیسے؟ کہ وہ ساری دنیا میں چل کر ساری دنیا میں آ کر مختلف علاقوں میں جا کر مسلمانوں کو اسلام کی صحیح صحیح باتیں بتاتے ہیں، سنیت کے راستے پر مستقیم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، سنیت کے راستے پر چلانے کی ترتیبیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے یہاں جو جامعہ قائم کیا ہے، جامعہ امجدیہ، ہر سال اس سے اتنے لڑکے فارغ ہوتے ہیں کہ ان کا سلسلہ علم انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ابھی اس سال میں عرس امجدی میں وہاں حاضر ہوا تو ہزاروں زائرین کی موجودگی میں، سینکڑوں علماء کرام کی موجودگی میں، سینکڑوں علماء کرام تشریف فرما تھے اور ان کے درمیان ان علماء کرام کی دستار بندی ہوئی جو جامعہ امجدیہ سے فارغ ہوئے تھے. تو وہ علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کا ثواب حضرت کے نام اعمال میں اس لیے لکھا جائے گا کہ انہوں نے اس کو قائم کیا ہے. اور صرف جامعہ امجدیہ ہی نہیں بلکہ کلیت البنات الامجدیہ جو ایک نرالا ادارہ ہے جس میں لڑکیوں کی تعلیم نہایت ہی ٹھوس طریقے سے، اور جگہوں میں تو میں نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ سکھلا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ عالمہ ہو گئی، فاضلہ ہو گئی، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ علم کی جو گہرائی، علم کی جو گہرائی، جو قواعد و ضوابط کے ساتھ، گرامر کے ساتھ جو تعلیم وہاں دی جاتی ہے شاید دوسری جگہ نہیں دی جاتی. اور اسی شوق میں میں نے اپنی بچی کو بھی اسی میں داخل کر دیا، میری بچی بھی وہی پڑھ رہی ہے. اس میں ایک دو نہیں بلکہ 300 سے زائد بچیاں وہ ہیں جو وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، باہر کی رہنے والی ہیں، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے سے وہاں آتی ہیں اور عالمہ فاضلہ بنتی ہیں. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت نے اس کو قائم کیا ہے، حضرت کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. اس کے علاوہ پورے ضلع کے اندر جو سب سے بڑی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی وہ حضرت نے ڈالی، اس مسجد کی تعمیر ابھی چل رہی ہے، اس مسجد کو ابھی مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، ابھی وہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت کو ملے گا. تو بعض ہی ایسی شخصیت ہمارے ہندو پاک کے اندر ہے جو اتنا کام دین کا کرتی ہے، اور حضرت نے وہ کام کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے ہم سب مسلمانوں کو مالا مال کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات طیبات سے ہم تمام مسلمانوں کو نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور محدث کبیر فقیہ النفس، نعرہ تکبیر. اچھا خیر، اگر دیں تو الحمدللہ.
یا اللہ، آپ کا بیان تو بہت اچھا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، لا سیما علی حبیبه ورسوله سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ الصدق والصفا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم محبة وعقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی مفتی صاحب کا بیان بہت ایمان افروز انداز میں ہو رہا تھا، بعد میں انہوں نے خامخواہ میری تعریف کے پل بنا دیے، مگر میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو مبارک و مسعود بنا کر مجھے وہ فضیلت عطا کر دے جس کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں. مفتی صاحب خود علم کا پیکر ہیں، میں اس طرح پر نہیں کہتا ہوں کہ من ترا حاجیب ہو یم تو مرا حاجیب ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب علم اور فضل کے درخشندہ آفتاب و ماہتاب ہیں. ان کے فیض و برکات اور ان کے علمی شاہپاروں کو جن لوگوں نے حاصل کیا، ان کا مقدر روشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو عام کرے. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سب سے قیمتی دولت ایمان کی عطا کی. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جاڑے اور گرمی کے کپڑے بنائے جس سے تم اپنے آپ کو ٹھنڈک اور گرمی سے بچاتے ہو، اسی طرح ان کپڑوں کو اپنے لیے زینت اور آرائش کے طور پر استعمال کرتے ہو. تمہارے لیے غلہ پیدا کیا، سبزیاں اگائیں، پھل فروٹ پیدا کیے، یہ سب کچھ اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ بے جان مٹی سے ہم نے انسان کو وجود دیا، اگر وہ ہمیں نہ پیدا کرتا تو کس کو کون اعتراض تھا، مگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، چلنے پھرنے کی قوت دی، سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کے لیے زبان دی، کچھ ہمیں اپنے فائدے حاصل کرنے اور نقصان کو ٹالنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے قوت اور شعور عطا فرمایا. اللہ تعالی نے ان چیزوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ کتنا خوبصورت آدمی کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم، بہترین رنگ و روپ میں انسان کو پیدا کیا. اللہ نے مچھر بنائے، مکھی پیدا کی، چیونٹیاں، ہاتھی، گھوڑا، خچر، گدہا، بندر، چچودر، سب بنایا. اللہ کسی بھی شکل میں اس کو بنا دیتا تو کسی کو اعتراض کی گنجائش تھی، مگر کرم ہے اس رب العالمین کا کہ ہمیں مچھر کی شکل میں نہیں پیدا کیا، ہمیں انسان کی شکل دی، وہ شکل جو اس کے خزانے میں سب سے بہتر تھی وہ اپنے محبوب کو عطا کی، اور ان کا جلوہ ہمیں بنایا. کتنا بڑا کرم ہے، بہت نعمتیں اس نے دی، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ انسان میں نے تیرے لیے انگور اور سیب اور انار پیدا کیے، تیرے اوپر احسان کیا، میں نے تیرے لیے فلاں فلاں قسم کی روزی کا انتظام کیا، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے جسم میں روح پھونکی، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، کہیں نہیں دیکھ دیا. مگر ایک جگہ اللہ نے فرما دیا کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیں کہ لوگو، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ. اللہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ورنہ اس دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت نہ دی اور وہ گمراہ کافر جہنمی پڑے ہوئے ہیں. کتنی تعداد میں ہیں وہ لوگ پتا ہے؟ حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، میری، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنتیوں کے اور جہنمیوں کے لشکر الگ الگ کر دو. جہنم کے لیے جو لوگ مقرر ہیں ان کو الگ کرو. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب کم من کم، اے اللہ، کتنے میں سے کتنے جہنمی الگ کروں؟ جہنم کے لیے کتنے میں سے کتنا، یعنی کئے پرسنٹ الگ کروں؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا، من کل الف تسع مئة وتسعين. سو پر تو پرسنٹ بنتا ہے، یہاں پرسنٹیج کی بات نہیں آئے. ایک ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کرو. پتا چلا کچھ؟ ایمان والے کتنے ہیں، جنت والے، اور جہنم والے کتنے؟ فرمایا رسول پاک نے کہ آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر دو. جب یہ بات سنیں گے میدان حشر کے لوگ تو کیفیت وہ ہوگی کہ یوم تزہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد میدان حشر کے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، اور لوگ نشے میں لڑکتے ہوں گے، حالانکہ کوئی ان میں سے نشے میں نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین ہوگا. اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تعالی نے کتنا بڑا احسان کیا ہے
کہ ہزار میں سے ایک ہم کو بنایا ہے، ہزار کو میں سے 999 ادھر اور ایک ادھر، کتنے بڑے مرتبے والے ہو. اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا، روزی تو سب کو دی، کھوپڑی سب کو دی، صورت سب کو دی، اور روح سب کے بدن میں پھونکی، مگر سنو ایمان سب کو نہیں ملا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت ایمان کی عطا کی. اب بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، کپڑا لتا، عزت، توقیر، یہ وہ، مکان، دکان، کھانا پینا، فیکٹری، بینک بیلنس، کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت. اس لیے اب آپ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جتنا قیمتی مال ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جس چیز کے لیے جتنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ برطانیہ میں سلمان رشدی کی حفاظت پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی حفاظت کا بھی اتنا ہی اتنا. اس کے لیے بڑا خطرہ وہ محسوس کرتے ہیں، اسی حساب سے اس کا بڑا انتظام کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی اگر روپے پیسے ہوں زیادہ مقدار میں، تو بھیڑ بھڑکے میں چلتے ہوئے بہت احتیاط کریں گے، بالکل چاک چوبند رہیں گے. اور اگر آپ کو موقع مل گیا سیکورٹی کا، تو آپ سیکورٹی کا پورا انتظام کریں گے، جیسی چیز ہو ویسی حفاظت. اپنے جوتے کی حفاظت تو کرنے کے لیے کوئی آپ انتظام نہیں کرتے، مسجد کے دروازے پہ اتارا چلے آئے. کیوں نہیں اپنے، ارے آپ 10,000 رینڈ کی تھیلی بھی باہر دروازے پہ رکھ کے چلے آتے، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے، مگر یہ تو بس نظر بھجی اور کھسکا. اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، مگر بے پر کے یہ اڑتا ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت، اس لیے اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی نے اس لیے جگہ جگہ ایمان کی حفاظت کی تاکید فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے لٹیرے کون لوگ ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا، شیطان سے بچ کر رہنا، وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیسا دشمن؟ وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ تمہارا ایمان نوچ لے، تمہیں برائی میں ڈھکیل دے، گناہوں میں ملوث کرے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن موقع پر شیطان کا کوئی دخل عمل دیکھا، ہمیں تنبیہ کر دی. یہاں تک فرمایا، ان هذه الحشوش محتضره فاذا اتيتموها فقولوا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیت الخلاء اور لیٹرین ہیں، یہ شیطانوں کا کانفرنس ہال ہے. کیا ہے؟ شیطانوں کا کانفرنس ہال ہے. تم اگر اپنی ضرورت سے مجبوراً وہاں جاؤ تو تم یہ دعا پڑھ کر اندر گھسو کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا. اس شیطان مرد اور شیطان چڑیل سے جو اس میں ہیں ان سے بچا لے مجھ کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھ لی تو ستر ما بین عورات الانس و اعین الجن, کہ یہ دعا انسان کی شرمگاہوں اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان پردہ ڈال دے گی, وہ تمہارا کچھ بھی نہ کر پائے گا. ہم اپنے ملک میں بہت ایسے واقعات سنتے ہیں کہ فلانی عورت, فلانی لڑکی, فلانا مرد لیٹرین میں گیا, باہر آ کے بے ہوش ہو گیا. ارے اس کو سایہ نے پکڑ لیا, اس کو شیطان نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. پڑھا کیوں نہیں؟ پڑھا کیوں نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہے کہ شیطان وہاں پر گڑبڑ گھوٹالہ کرتا ہے, اس لیے تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے انتظام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آوے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإن قضی بینہما لم یضرہ الشیطان. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آوے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ کے نام سے, ہاں اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا, دور رکھ, اور ہمیں جو اولاد دے اسے بھی شیطان سے بچا لے. تو فرماتے ہیں فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ, اگر اس ملاقات کی وجہ سے ان کے ان دونوں کے بیچ میں کسی اولاد کا فیصلہ ہو گیا تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. ہاں شیطان کے کچھ نقصان تو وہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں, سمجھ گئے, خوب چیختے چلاتے ہیں, یہ وہ سب کرتے ہیں, مگر سب سے بڑا شیطان کا جو نقصان اولاد پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو آوارہ گندا ذہنیت ماں باپ کا باغی اسلام کا سرکش بنا دیتا ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا عمل دخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف وغیرہ میں یہ حدیث, فرماتے ہیں جب آدمی سوتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ, شیطان اس کے ناک کے اس سوراخ میں اپنا بستر لگا دیتا ہے.
واہ کیا ایئر کنڈیشن بنگلہ مل گیا ہے,
یہی بستر لگا لیتا ہے. آدمی سویا اور شیطان نے یہیں پر اپنا ڈیرا جمایا. فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو تین مرتبہ یا کم سے کم دو مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر دھوئے. یہ کیوں دھونے کا حکم دیا؟ کہ ارے شیطان وہاں گھس گیا تو اس کے اثر سے ناک کو پاک کرو,
ورنہ جتنی سانسیں اس کو ٹچ کر کے گئی ہیں اندر وہ یہی کوشش کرتا رہا ہے رات بھر کہ جتنی سانس جائے اندر
شیطانی تعلیمات اور شیطانی اثر لے کر جائے، مگر جب تم اٹھو گے اور دھو لو گے تو سارا اثر دھل جائے. یہیں سے ہم کو اپنے بزرگوں کا ایک عمل سمجھ میں آیا کہ کوئی بد مذہب مسجد میں گھس جاتا تھا تو وہ دھلواتے کیوں تھے. یہیں سے سمجھ میں آیا کیوں دھلواتے تھے، رسول پاک نے یہ ناک کیوں دھلوائی ہے، کہ اس کا اثر اس کے جراثیم نہ رہ جائے. بھگاؤ بھگاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. حرام ہو گیا.
کیا مطلب ہے؟ ہم نوالا ہم پیالہ بن کر
تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھو تاکہ وہ آئے ہی نہیں، بھاگ جائے بھاگ جائے.
سمجھ آئی بات؟ اور ہم اور تم کس گنتی شمار میں؟ سوچو، وہ آقا سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی مٹھی میں اللہ نے کائنات کی چابی دے دی، جن کی زبان کو وہ قوت تصرف دے دی کہ سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ دی. وہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک شیطان نہ ہو جو ہر وقت اسے برگلاتا نہ رہے، گناہ پر اکساتا ہے، برائیوں پر اکساتا ہے اور بے ایمانی پر اکساتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سب کے ساتھ. تو صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ومعک، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، نعم ولکن اسلم، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر الحمدللہ میں نے اسے مسلمان بنا لیا. تو یہ تو میرے آقا کی قوت تصرف ہے کہ انہوں نے اسے مسلمان بنا لیا. ہم اپنے شیطان کو مسلمان نہیں بنا پائیں گے، مگر وہ بنا دیتا ہے کافر، وہ بنا لیتا ہے کافر. اللہ اس کے شر سے بچائے. اسی لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، اور خاص قرآن مجید پڑھنے کے وقت کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید تو خود آدمی کی حفاظت کا قلعہ ہے، مگر اس وقت یہ کیوں حکم دیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو لوگ توڑ مڑوڑ کر غلط غلط معنی پر لے جائیں گے. تقویت الایمان لکھی گئی ہے کتاب، اس میں کتنی آیتیں آپ دیکھو گے، کتنی حدیثیں دیکھو گے، سب توڑ توڑ کر کے غلط غلط اس کے مطلب نکال کر لوگوں کو بہکایا. سمجھ رہے؟ اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے پڑھتے شیطان تمہارا دماغ موڑ نہ دے کے یہ دیکھو قرآن میں ایسے کہا، بس 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 سنی لوگ کا غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، ایسے. سمجھ گئے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بخاری شریف کے اواخر میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں، ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری، جن کے بارے میں مشرک کافر کے بارے میں اتری،
وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر فٹ کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پڑھتے ہیں نہیں
جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری کہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں, وہ آیتیں پڑھ کر یہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی اور ولی سے مدد مانگتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ ارے قرآن کی آیت تو بتوں سے مدد مانگنے والوں کے بارے میں ہے کہ نبی ولی سے مدد مانگنے کے بارے میں, مگر یہ ادھر فٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو حدیث حضرت ابن عمر کی ہے تو اس کا مطلب میں یوں نکالتا ہوں کہ جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری وہ مسلمانوں پر چسپاں کریں گے, اور جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری وہ انبیاء کرام پر چسپاں کریں گے. یہی کر رہے ہیں, یہی اس حدیث کا مطلب. اب چلو, میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ شیطان ہر وقت آدمی کو بہکاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف ابواب صلاۃ اللیل, فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, لقد تفلت علی البارحة عفریت من الجن لیقطع الصلاۃ عنی, آج رات جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بڑے سرکش شیطان نے میرے اوپر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز توڑے. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا, وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ مِنْ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ لِيُصْبِحَ صُبْيَانُ الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ بِهِ. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ مسجد کے کھمبے میں اس کو باندھ دوں, صبح کے وقت مدینے کے بچے اس کا کھیل تماشا بنا لیں. کیسے؟ ہم لوگوں کے ہاں بچوں کو اگر کتے کا ایک پلہ مل جاتا ہے تو کوئی ناک میں لکڑی گھساتا ہے, کوئی ادھر سے کان پکڑ کے کھینچتا ہے, کوئی ادھر سے کوئی اس کی دم کھینچتا ہے, کوئی لاٹھی پیٹ کے نیچے لگا کر اوپر اچھال دیتا ہے. بس یہی تماشا بچے اس شیطان کا کرتے. مگر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی رعایت میں اس کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے ایسا ملک دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو. تو میں نے سوچا کہ چلو ان کی دعا میں کا مطلب میری طرف نہیں تھا, مگر میں ان کی عزت افزائی کے لیے یہ کرتا ہوں کہ وہ شیطانوں پر جناتوں پر حکومت چلاتے تھے تو چلا, میں تو چلاتا ہی ہوں مگر ظاہر نہیں کروں گا, اور وہ ظاہراً بھی چلاتے تھے. تو اب اس سے پتا چلا کہ شیطان حملہ جب رسول پر کر سکتا ہے تو آپ کون ہو, آپ کس گنتی میں ہو؟ وہ تو ایک دھکا دیتے ہیں تو حلیہ بیرنگ ہو جاتا ہے شیطان کا, مگر ہمارا حال تو نہیں ہے ایسا. اس لیے ہمیں ہر وقت شیطان کے بارے میں اللہ سے پناہ لینی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بچا ہمیں بچا. تو یہ شیطان, قرآن اسی لیے فرماتا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے, کسی موڑ پر نہیں چھوڑتا, کہیں نہیں چھوڑتا. اس لیے ایک بہکانے والا تو وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے, اور ایک شیطان وہ ہے جو خوب دکھتا ہے, تمہارے رنگ روپ میں ہوتا ہے. اب اس شیطان کا کیا حکم ہوگا؟ قرآن مجید میں سورہ والناس پڑھو تو اللہ تعالی فرماتا ہے
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ہاں میں اے پیارے محبوب آپ یوں دعا کریں کہ اے اللہ اعوذ برب الناس اے پروردگار سارے انسانوں کے میں تیری پناہ لیتا ہوں تمام انسانوں کے خدا تیری پناہ لیتا ہوں سارے انسانوں کے مالک تیری پناہ لیتا ہوں سب کے شہنشاہ تیری پناہ لیتا ہوں
کس سے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ دل میں کھوٹ پیدا کرنے والے کی طرف سے جو کہ دل میں کچوکے لگاتا ہے سمجھ آیا کون
الذی یوسوس فی صدور الناس
جو انسانوں کے دلوں میں طرح طرح کے دغدغے پیدا کرتا ہے من الجنت والناس وہ کچوکے دل میں ڈالنے والے کچھ تو شیطان وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں کچھ انسان میں سے قرآن نے کیوں بتایا من الجنت ایک اور والناس دوسرا یہ کیوں بتایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہی ہے وہ اللہ کے اس کے بارے میں پناہ لو اور یہ جو والناس ہے اس کے بارے میں خود بھی اپنے آپ کو چوکنا رکھو خود بھی اس کو اس سے بچتے رہو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے شروع ہی میں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں سیاتی علیکم دجالونا کذابونا یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان قریب تمہارے پاس بڑے بڑے جھوٹے اور زبردست چٹنگ باز آئیں گے
ایسے چٹنگ باز تو داڑھی مولویانہ پگڑی صوفیانہ
جبے قطبانہ سب لیے ہوئے آئیں گے اور نواز کے بڑے بڑے باغ دھبے لے کر چلے آئیں گے اور تسبیح گولر کی انجیر کی تسبیح جھلاتے ہوئے چلے آئیں گے
مگر کیا ہے یہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے تم سے ایسی بات کریں گے جو بات نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ایسی بات کریں گے جو تم نے بھی نہیں سنی اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان اور عقیدے کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے جو ہم نے بھی نہ سنی ہمارے باپ دادا نے بھی نہ سنی تو نمبری چٹنگ باز نمبری جھوٹا یہی نہ ہوا تو اس لیے فرماتے ہیں میرے آقا ایاکم و ایاہم ان سے دور رہنا اور انہیں قریب نہ پھٹکنے دینا لا یضلونکم کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں ولا یفتنونکم کہیں تمہیں بدعقیدہ نہ بنا دیں
بچ کے رہنا ایسے لوگوں سے دور رہنا تو دعا تو مانگتے ہی رہنا مگر دعا کے مطابق عمل بھی کرنا ان سے بچ کر رہنا
ابن حبان کی روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کہ لا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وَإِذَا مَرِضُوا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے سرکش شیطان ہیں انسانی رنگ والے شیطان کہ تم ان سے بہت بچ کے رہنا نہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو نہ ان کے ساتھ کھان پین رکھو نہ ان کے ساتھ کبھی چائے نوشی اور جناب قہوہ وغیرہ پیو، ہاں نہ دعوت دو نہ دعوت لو، سمجھ گئے؟
ہاں بچ کے رہنا۔
فرماتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کا مزاج پوچھنے بھی مت جانا، فرماتے ہیں مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت جانا، ان کی نماز مت پڑھنا، ولا تصلوا معهم اور ان کے ساتھ کبھی نماز نہ پڑھنا، یعنی اپنے صف میں کھڑے بھی مت ہونے دینا۔
کیوں؟ کہ کوڑی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اگر تمہیں گھن آتی ہے تو یہ تو اتنا بڑا کوڑی ہے، اتنا بڑا کوڑی کہ ہزار کوڑی بھی اس کے برابر نہیں، اس لیے اس سے بہت بچ کر رہنا۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان بڑا ہی زبردست دشمن ہے انسان کا، اس لیے بھائیو اپنے آپ کی حفاظت کرو اور اپنی حفاظت دونوں طرح کرو۔ وہ جناتی شیطان سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا،
اس کو دور رکھ، اس کو دور کر، اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور پھر اسی طریقے سے جو انسانی شیطان ہیں،
یہ تو ہر وقت کھلے چھٹہر سانڑ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، تو تمام شیطان زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ الا مردت الانس، مگر انسانی شیطان چھٹہر سانڑ بنے گھومتے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ جیل خانے میں نہیں جاتے، جیل میں رہتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں۔
ہاں اس لیے ان سے ہمیشہ بچو۔
مگر اب وقت وہ آ گیا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جدھر دیکھو چور رکھوالی کرنے کھڑے ہیں، کہیں تبلیغی نصاب پڑھ رہے ہیں، کبھی یہ پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے، اللہ رسول کی بات ذرا دو منٹ کے لیے سن لیجئے، اور سناتے ہیں سب اپنی بات، اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی ایک چلہ وہاں کر لیتا ہے تو وہ انسانی پلہ بن جاتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان سے دور رہو، دور رہو، بچ کر رہو، اللہ بچائے۔ تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو میں بلاتا ہوں،
آؤ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ امام احمد رضا کا راستہ ہے، اس پر آؤ۔
ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، یہی کیفیت، بالکل سنسان نظر آتا ہے۔
کہتے ہیں لوگ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ ارے زمانہ بدل گیا کہ نہیں بدلا، تم کیوں بدل رہے ہو؟ تمہارے لیے انمٹ دین لے کر رسول پاک آئے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی،
اس پر رہو۔ یہ تو میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی،
پیدا ہوں گی۔ حق بولنے والے کو یہ کیفیت ہوگی کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفی الجمرہ، حق پر رہنے والا اس طرح ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لیے ہوئے ہو۔
فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقت آئے گا کہ لوگوں کو یوشکو، بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں یوشکو ان یکونا خیر ما للمسلم غنما، مسلمان کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطری، یفر ربها بدینہ من الفتن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی، نہ بینک بیلنس، نہ اس کی مکان، اس کے مکان، نہ زمین کے بڑے بڑے فارم، نہ اس کی فیکٹریاں، صرف بکریاں. ان بکریوں کو لے کر آدمی جنگلوں میں یا پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو بچا لے گمراہیوں سے. اس لیے وہ جائے گا تو ایسا بھی وقت آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا، مشکلات حق پرستوں پر ایسی آ جائے گی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزریں گے تو وہ بڑی آرزو کریں گے، یا لیتنی کنت مکانہ، کاش کے اس قبر میں اس مردے کی جگہ پر میں ہی لیتا ہوتا تاکہ آج کی مصیبتوں سے میں بچ جاتا. ذرا دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، کہ صبح کے وقت آدمی مؤمن ہوگا اور شام آتے ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام کو اگر وہ مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. رات بھر میں یا دن بھر میں سودا طے، سمجھ گئے، اور ایمان کا سودا ہو گیا، آدمی کافر بن گیا. تو اس وجہ سے اب آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، یہ حدیثیں میں نے سنا دی، اس پر عمل کرو گے آپ کا فائدہ ہوگا، مجھے بھی اس سے فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ، اسی پر زندہ رکھ، اور دنیا سے اٹھا تو اسی دین حق پہ خاتمہ کر. السلام علیکم.